لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله. محترم جناب مولانا کامران حیدر صاحب اور محترم جناب پروفیسر ستی جعفر صاحب اور یہاں پر موجود مہمان نگرانی، پروگرام قدر تاخیر سے شروع ہوا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر مقرر کو ظاہر ہے کہ یہاں سے جانے کی بھی جلدی ہے، بشمول میرے، اور اس کی وجہ پروفیسر ستی جعفر صاحب نے ابتدائی میں بیان کر دی تھی، آتے ہی انہوں نے فرما دیا تھا کہ اب محرم میں صرف ایک دن باقی ہے، چونکہ ہر شخص کی کچھ نہ کچھ مصروفیت ہے. میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو آج ہی کا ہے اور اس کا تعلق ہمارے ساجد تقوی صاحب کی گفتگو سے ہے، پھر میں اپنے موضوع پہ مختصر بات کروں گا، زیادہ تفصیلی نہیں کر سکتا. کہ شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی فرقہ واریت، فرقہ وارانہ اختلاف، لڑائی جھگڑا اس ملک میں اور اس شہر میں نہیں ہے، اور اس کا ایک مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. ایک مظاہرہ جس کے طرف آج میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو، کہ ایک شہید کے جو کل وارنگی ٹاؤن میں ایک جوان ہمارا 30 سالہ شہید کر دیا گیا، جمال علی رضا، اس کی نماز جنازہ جعفر تیار سوسائٹی میں مریض میں تھی. اور جب میں پہنچا وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار کے اندر نماز جماعت ہو رہی ہے. تو پہلے میں اسی کی طرف چلا گیا کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں جو جماعت ہو رہی ہے وہ برادران اہل سنت کی ہے، اور کیونکہ وہاں سے جگہیں وغیرہ رکھی ہوئی نہیں تھی، پھر میں مرکزی مسجد چلا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں سے پوری ایک بس آئی ہے برادران اہل سنت کی، اور ان کے ساتھ ایک عالم بھی تھے پیش نماز ان کے اپنے، تو اس لیے ان کو یہاں پر مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار میں صفیں بچھائی گئیں تاکہ یہ نماز ظہر ادا کریں، اور الحمدللہ انہوں نے جماعت کے ساتھ وہاں نماز پڑھی اور پھر وہ جنازے میں شریک ہوئے، نماز جنازے میں بھی اور تشییع جنازے میں بھی. تو اس قدر ٹالرنس الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور یہ جو آگ لگانے والے، فتنہ پیدا کرنے والے، قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ نہ شیعہ ہیں اور نہ سنی، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ استعمار کے ایجنٹ ہیں. لیکن یہ کہ بحثیت شیعہ اور بحثیت سنی ہمیں بھی اس رواداری کی فضا کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک چھوٹی سی غلط فہمی، کسی کی چھوٹی سی جذباتیت، کوئی چھوٹا سا غیر ذمہ دارانہ فعل ایک لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جو ذیلی موضوع میں نے خود ان کو دیا تھا، کیونکہ یہ موضوع عزاداری کے حوالے سے اور بہت ظاہر ہے کہ وسیع موضوع ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ہمارے نزدیک جو عزاداری ہے وہ ایک عبادت ہے. البتہ اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس میں کہ عبادت کی شکل و صورت کو بتا دیا گیا ہے، فارمل عبادات ہیں، فارمیٹڈ عبادات ہیں، اور آپ اس کی شکل و صورت میں، حیت میں، وضاحتہ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، جیسے نماز ہے اور روزے ہیں اور جیسے حج ہے اور زکوٰۃ ہے. ایک عبادت کی قسم وہ ہے کہ جس میں آپ کو ایک فلسفی، ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ دے دیا گیا ہے اور اس کی کوئی فارمل شکل نہیں ہے. جیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، یہ سب عبادات ہیں. لیکن یہ عبادات روزے اور نماز اور حج اور زکوٰۃ کی طرح نہیں ہیں. اس میں بنیادی تصور ہمیں دے دیا گیا ہے، بس علم حاصل کرنا عبادت ہے. اب اس کا جو طریقہ کار ہے जिसको मौलाना कह रहे थे कि मजाक, एक मजाक हमारे यहाँ उर्दू में इस सेंस में ज़रा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए शायद कुछ लोग परेशान हो रहे हों, फारसी में इस मफ़हूम में इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका तरीका कार, उसका अंदाज, उसके रसूमात ये मुख्तलिफ हो सकती हैं। आज से मतलब 1000 साल पहले जो लोग इल्म हासिल करते थे उनका तरीक़ाकार और था, अरस्तु और अफलातून भी टीचर्स थे, असातिज़ा थे, उनके पढ़ाने का तरीक़ाकार और था, भू अली सीना भी उस्ताद थे, उनके पढ़ाने का तरीक़ाकार और था, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी भी उस्ताद थे, उनके पढ़ाने का तरीक़ाकार और था, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी उस्ताद थे, उनके तरीक़ा तदरीस और था, और इमाम अबू हनीफा भी उस्ताद थे, उनका तरीक़ाकार और था, 100 साल पहले और था, 50 साल पहले और था। हमने अपने जमाने तालिबे इल्मी में कोई और तरीका देखा, आज हम जब टीचिंग करते हैं तो उससे कुछ मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। इल्म हासिल करना बेशक हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन उसका तरीका कार मुख्तलिफ होगा। रिस्क हलाल कमाना खुदा की तरफ से इबादत है ये, लेकिन उसका तरीका कार बदलता रहेगा। इसी तरह आज़ादारी है कि उसमें बेसिक आइडिया और बेसिक फिलॉसफी दे दी गई है, उसके तरीक़ाकार में तब्दीली आती रहेगी। अगर हम फर्ज करें ये बात कर रहे हैं कि अइमा अलैहिस्सलाम के जमाने में आज़ादारी कैसे होती थी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो जो तरीक़ाकार अइमा अलैहिस्सलाम के जमाने में राइज था वो तो बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिस तरीक़ाकार के साथ उस जमाने में आज़ादारी होती थी क़यामत तक वैसी होती रहेगी, नहीं, उसके अंदर मजीद तरीके में तब्दीलियां आती रहेंगी। उसका ताल्लुक कल्चर से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक जमाने से भी होता है। तो इसलिए हमें उस फिलॉसफी को देखना चाहिए कि जो इस आज़ादारी के अंदर असल में मौजूद है, और जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को इस अंदाज से देखना चाहिए कि क्या वो तरीक़ाकार आज़ादारी का जो फलसफा है उसकी रूह से हम आहंग है या नहीं। अगर उसकी रूह से वो हम आहंग है तो बेशक वो तरीक़ाकार हिंदुस्तान का हो या ईरान का हो या अफगानिस्तान का हो या इराक का हो, वो सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो उस रूह से हम आहंग नहीं है कि जो सैयद शोदा की फिक्र है, तो ख्वाह वो माशरे में किस कदर भी राइज हो उसके बारे में रिव्यू करना चाहिए। हमारा चूंकि एक मशहूर स्लोगन है, एक नारा है कि है हमारी दर्सगा करबला करबला, तो मैं चाहता हूं इसी मौजू पे बात करूं कि क्या आज़ादारी शहीद शुहदा हमारे लिए एक दर्सगा है, क्या वाकई हमारी दर्सगा है ये जो आज़ादारी हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारी आज़ादारी एक दर्सगा की शक्ल रखती है या नहीं रखती, कि जिसमें लोग तो आ रहे हैं, फर्ज करें जो लोग शिरकत कर रहे हैं वो तालिबे इल्म की तरह है और जो खिताब कर रहे हैं वो उस्ताद की तरह है, तो एक दर्सगाह की शक्ल बन जाती है ना, जिसमें एक शख्स अपनी गुफ्तगू शुरू करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तशरीह करता है, फिर वो किसी नतीजे तक पहुंचाता है अपनी बात को, और इतने बहुत सारे लोग आते हैं, बाद मजलिसों में सैकड़ों में आते हैं, बाद में हजारों में आते हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं और ये अपना अपना वक्त भी लगा रहे हैं इसमें, तो जब ये वापस जाते हैं तो कुछ सीख कर जा रहे हैं या फकत इनकी हाजिरी हो गई। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, बाद वो होते हैं सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, क्लास में भी पढ़ने के लिए नहीं आते सब, बाद अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हैं, और बाद जो होते हैं वाकई पढ़ने के लिए ही आते हैं। तो आया अटेंडेंस लगवाने वाले लोग हैं या ये कि कुछ सीख कर जा रहे हैं ये, और अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि हमारी आज़ादारी से लोग कुछ सीख कर जाएं तो क्या करना चाहिए। कुछ सख्त बातें हैं जो मैं बहुत सीधे सीधे अल्फाज में अर्ज कर दूं, क्योंकि कम वक्त में ज्यादा फिर तमहीद की जरूरत नहीं पड़ती, कि अगर आप एक दर्जगा का तस्वीर अपने जहन में रखें, कोई प्राइमरी स्कूल फर्ज कर लें, कोई मोंटेसरी फर्ज कर लें, चले यूनिवर्सिटी छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें, तो किसी मोंटेसरी के बच्चे को भी जब हम किसी दर्जगाह में भेजना चाहते हैं, जब हम उसको पढ़ाने के लिए किसी के सामने बिठाना चाहते हैं, तो उसके लिए टीचर की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो देखी जाती है या नहीं देखी जाती है? कुछ तो देखते हैं ना कि हम अपने प्राइमरी अपने मॉन्टेसरी के बच्चे को किसी उस्ताद के हवाले करने जा रहे हैं, कोई तो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, मैट्रिक होगा या इंटर होगा या उसने मॉन्टेसरी का कोर्स किया होगा, कोई देखते हैं ना। तो एक इतनी बड़ी दर्जगाह के जिसमें मुख्तलिफ उम्र के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल स्टेटस के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले आ रहे हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, उस दर्जगाह के लिए जिसको हम उस्ताद के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसको हम गुफ्तगू के लिए ला रहे हैं, जिसको हम इस मिंबर पर बिठा रहे हैं, उसकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर उसकी कोई क्वालिफिकेशन ना हो, यानी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ना हो, और हर शख्स को खुली छुट्टी हो कि जो भी थोड़ी सी तकरीर कर सकता हो, जो फन जानता हो, क्योंकि गुफ्तगू और तकरीर और खिताबत का ताल्लुक फन से है, तो सिर्फ फन काफी है या उसके लिए इल्म भी जरूरी है? तो आया इसका ताल्लुक सिर्फ फन से है कि जो शख्स ये फन जानता हो उसको हम मिंबर पे बिठा दें, लोगों को दावत दे दें और बहुत सारे लोग जमा हो जाएं, और घंटे भर तक एवरेज तकरीर एक घंटे की होती है आजकल, एक घंटे तक वो जो चाहे करता रहे। हमारी मजलिसों का फॉर्मेट आमतौर पर ये है, जो बुजुर्गों से बन गया है, कि पहले खुतबा होता है, उसके बाद एक कुरान की आयत पढ़ी जाती है, चाहे तबरुकन पढ़ी जाए, और उसके बाद उस खतीब जो होता है उसकी पूरी गुफ्तगू उसी आयत के गिर्द घूमती है, और फिर वो एक नतीजे तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद उसके मसायब से मुतसिल करता है, फिर कुछ मसायब देता है। अब एक कुरान की आयत को पढ़ के फिर उसकी तशरीह करना, सपोज 30 मिनट्स की तशरीह करता है वो, और करें 10 मिनट मसायब पढ़ते हो, एक आयत पर 30 मिनट तक गुफ्तगू करने के लिए कोई नॉलेज चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए? तो दर्जगाह तो उस वक्त ये वजूद में आएगा ना जब आप कोई शर्त लगाएंगे कि भाई वो शख्स जो कि इस मेंबर पर बैठता है उसकी कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिफिकेशन ही ना हो तो कैसे दर्जगाह का तस्वीर कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि ऐसी कौन सी दर्जगाह होती है कि जिसमें तालिब इल्म को सवाल करने की इजाजत ना हो, बस उसको सुनना है और उसके बाद खामोशी से चला जाना है। मैं अभी क्रॉस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्रॉस तो छोड़ दें आप, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन ही ना हो सिरे से। ऐसी कौन सी क्लास होती है और वो कैसे क्लास बन सकती है कि जब तालिब इल्म ये ना पूछ सकता हो अपने उस्ताद से कि सर आपने जो ये बात की है ये मतलब कहां लिखी हुई है, ये बात प्लीज आप एक दो रेफरेंस हमें बता दें, प्लीज फर्दर स्टडी के लिए कुछ लिंक्स बता दें कि भाई मैं फला जगह इसके मजीद डिटेल्स समझ सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो कुछ तो आप हमें क्ल्यू देकर जाए यहां। या आप अपनी तकरीर खत्म की, आप मेंबर से उतरे और आपके इर्द गिर्द एक जो है वो सिक्योरिटी के एक सख्त हिफाजती हिसार में और एकदम आपको लेके चले। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे यहां है ही नहीं। अच्छा देखें, मजलिसे अज़ा का जो एक फॉर्मेट है उसके अंदर शायद फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें। मैं भी समझता हूं इस चीज को कि एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि मसायब खत्म हो और उसके बाद खतीब के अच्छा है इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन आंसर, ये मुश्किल है ना इस वक्त जो हमारा अंदाज है। कोई बात नहीं, कोई और शक्ल निकाल लें। आप कह दें अच्छे आप अपने सवाल लिखकर इस ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, कल मैं इसके जवाब दूंगा। आप कह रहे अच्छा मैं 10 दिन तक मैंने तकरीर की है, उसके बाद एक दिन हम बैठेंगे और पूरे अशरे से मुतालिक सवाल जवाब को एंटरटेन करेंगे। कोई ऐसी सूरत आप मुकर्रर कर लें कि भाई ये जो बात हुई है उसमें कुछ सवाल भी किए जाएं। सवाल करने को इतनी बदतमीजी समझा जाता है या मस्जिद मजलिस को खराब करना समझा जाता है, यहां तक कि यहां से निकल के बाहर जाते हुए भी सवाल नहीं कर सकते आप, यहां तक कि जहां वो चाय पीने के लिए बैठते हैं वहां पर भी सवाल करना ममनू होता है। बस तारीफें कर सकते हैं आप, सुभान अल्लाह क्या बात की आपने, माशाल्लाह आज तो आपने मजलिस को करबला बना दिया। तो बहरहाल درسگاہ بنانے کے لیے کچھ درسگاہ کا فارمیٹ تو ہو. اس سے آگے ایک نقطہ اور بیان کر دوں اور اسی پہ ختم کر دوں میرے خیال میں, کیونکہ میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں دونوں طرف لگی ہوئی ہے, کہ جس شخص کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ایک لیکچر ڈیلیور کرے کسی بھی موضوع پر, تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ شخص ایماندار ہے, پڑھا لکھا ہے, باشعور ہے, تو وہ ہمیشہ اپنے طالب علموں تک صحیح بات پہنچائے گا, غلط چیزیں نہیں پہنچائے گا, جھوٹ نہیں پہنچائے گا اگر وہ واقعات کو بیان کر رہا ہے. اب ہماری جو مجالس ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا قرآن کی آیت ہے, احادیث ہیں, واقعات ہیں تو ان واقعات کا تعلق معصومین علیہ السلام سے ہے, پیغمبر کی سیرت کے واقعات ہیں, امیر المومنین کی سیرت کے واقعات ہیں, امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے واقعات ہیں. اب ان چیزوں کو جو شخص بھی بیان کر رہا ہے کسی بھی انداز سے, خواہ وہ نثر کی صورت میں, خطابت کی صورت میں بیان کر رہا ہے, یا مرثیے کی صورت میں بیان کر رہا ہے, یا نوحے کی صورت میں بیان کر رہا ہے, کسی بھی سلام کی صورت میں بیان کر رہا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ وہ صحیح صحیح باتیں بیان کرے. جھوٹی باتیں, غلط باتیں, فیبریکیٹڈ, انجینئرڈ اقوال, ارشادات, ڈائلاگز, واقعات, ان کو بیان کرنا یہ کون سی علمی دیانت ہے؟ اور اگر کہیں پر یہ چیز ہو رہی ہو تو وہ چیز کیسے درسگاہ بنے گی جب آپ طالب علم کو صحیح چیز بتا ہی نہیں رہے؟ بس کریں آپ ایک ہسٹری کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں اور وہ ہسٹری ہی صحیح نہیں بتا رہے, آپ جس ٹاپک پر لیکچر دے رہے ہیں وہ ٹاپک ہی صحیح نہیں بتا رہے ہیں, آپ اس میں ایسی شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں فرض کریں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تاریخ میں, آپ ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں جو مستند ہی نہیں ہے, جو کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں ہے ہی نہیں, اور سینہ بسینہ وہ ہوتے ہوتے اب وہ ایسی حقیقت کی شکل اختیار کر گئے ہیں وہ واقعات, کہ اگر ان کو بیان نہ کیا جائے تو مجلس نہیں ہوتی. کسی شاعر نے مثلا, شاعر کو بہت سارے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں کیونکہ پیداوار صاحب بھی موجود ہیں, اس لیے میں شاعر پہ زیادہ اعتراض نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, کچھ ریزرویشنز میرے پہلے بھی رہے اور جانتے ہیں وہ بھی اور اب بھی ہیں, لیکن موضوع پہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. لیکن شاعر جو ہے وہ بعض اوقات اپنے تفکر میں بہت آگے نکل جاتا ہے اور وہ بہت سی فرضی چیزیں اور حکایات کی صورت میں چیزوں کو بیان کر دیتا ہے نا, ایک ہے واقعات, ایک ہے حکایات. رومی اور سعدی نے بھی حکایات بیان کی, وہ جو حکایات ہیں وہ تاریخ نہیں ہے, وہ سمجھانے کے لیے, ایک بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات حکایات کی صورت میں چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں, وہ واقعات نہیں ہے کہ آپ اس کی ریسرچ کریں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا جس کو شیخ سعدی نے اپنی فلاں کتاب میں لکھا. تو شاعر کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو, جو کچھ میں بھی سکتی ہے, لیکن ایک شاعر نے ایک واقعہ بیان کر دیا, بعد میں جناب نثر میں بیان کرنے والوں نے, خطیب نے بھی اس واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اب صورت حال یہ ہو گئی, مثلا ایک شاعر نے مضمون باندھ دیا کہ جی شام غریبہ میں امیر المومنین تشریف لائے, جناب زینب نے ان سے وہ جملے ارشاد فرمائے, اب آئے ہو بابا. یہ ایک شاعر کا تخیل ہے, کچھ نہیں, کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا. اب وہ ہر مجلس پڑھنے والا جو شام غریبہ کی مجلس پڑھتا ہے, اگر وہ یہ واقعہ نہ پڑھے تو اس کی مجلس شام غریبہ ہوگی نہیں, چاہے وہ علامہ کہلاتا ہو یا وہ امامہ والے ہوں, اس میں دونوں برابر ہیں, شیروانی پہننے والے ہوں یا باقبہ والے ہوں, جب تک وہ یہ واقعہ بیان نہ کرے ان کی مجلس ہی نہیں ہوگی شام غریبہ کی, اور لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب اس کا کلائمیکس آئے گا تو ختم ہوگی مجلس ہی, ہے نا. تو ایک شاعر نے بیان کر دیا اور اتنی پاپولر ہو گیا وہ کہ اب ہر شخص اس واقعے کو بیان کر رہے, ٹوٹلی فیبریکیٹڈ, یعنی کسی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا, تاریخ کی سیرت کی, امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ایک نہیں بیسوں کتابیں اور بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں, لیکن اب وہ اس قدر حقیقت بن گئی ہے وہ چیز کہ ہر شخص اس کو بیان کر رہا ہے. دوسرا شاعر آیا وہ اور ترنگ میں تھا, اس نے کہا ایک شاعر جب یہ کہہ کر گیا اب آئے ہو بابا, تو اس نے ایک اور واقعہ گھڑ دیا کہ جناب سکینہ نے کہا کہ اب آئے ہو دادا, وہ بھی آ گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا, ایک آئیڈیا ملنا چاہیے شاعر کو, پھر تو اس کے بعد قلم برداشتہ لکھتے ہیں بہت سے لوگ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک درسگاہ, اور درسگاہ بھی وہ کہ جس کے اندر تفسیر بیان ہو رہی ہے, جس کے اندر حدیث بیان ہو رہی ہے, جس کے اندر تاریخ بیان ہو رہی ہے, جس کے اندر سیرت بیان ہو رہی ہے, اگر ذمہ داری سے یہ چیزیں بیان نہ کی جائیں تو وہ کیسے درسگاہ بنے گی؟ وہ چیز جو آ رہے ہیں لوگ, بیٹھ رہے ہیں, جو بچے ہیں, جو جوان ہیں, وہ سب اسلامی علوم کے لوگ نہیں ہیں, نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کتابیں جا کر پڑھیں جن کے اندر ان واقعات کے حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ تو آپ پر اعتبار کرتے ہیں نا, وہ تو آپ کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو باتیں کی جا رہی ہیں یقیناً صحیح باتیں ہوں گی, اتنے ذمہ دار آدمی ایک بات کر رہے ہیں, اور ان کے ذہن میں تصور, ان کے ذہن میں کنسپٹ کربلا کا, عزاداری کا یہی ایک ظاہر ہے جو بیان کیا گیا ہے. یہ تو میں ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ بیان کیا, ایسی بہت ساری چیزیں. تو ایک چیز ہے جس کو ہم ابتدا میں نے بیان کیا, وہ ہے روح اس عزاداری کی. اگر آپ صحیح واقعات نہیں بیان کریں گے, صحیح ڈائلاگ نہیں بیان کریں گے, کربلا کے واقعے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے واقعات زیادہ تر محفوظ ہیں اور ڈائلاگز محفوظ ہیں, کہ جملہ محفوظ ہے. اگر آپ صحیح بیان نہیں کریں گے تو اس سے وہ روح بھی متاثر ہوگی, اس سے وہ روح بھی متاثر ہوگی. مثلا ہم شاعر کو یہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں, جیسا کہ کچھ لوگ اس طرح آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ مثلا ایک ماں کے سامنے ایک جوان کا لاشا پڑا ہوا ہے, تو اس ماں کے جذبات کیا ہوں گے, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تاریخ نہیں, تاریخ میں یہ بات کہاں کو لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کو تو ایک وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں اس ماں کے جذبات کی ترجمانی کر سکے. یہ آپ تاریخ میں تلاش نہ کریں, یہ آپ سیرت میں تلاش نہ کریں. بس جب اس ماں کے جذبات کی عکاسی کوئی شاعر کرے گا تو وہ اپنے انداز سے کرے گا, یہ خطیب کرتا ہے وہ بھی اپنے انداز سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک شاعر جو ہے اس جذبات کی عکاسی کر سکتا ہے, شاید تاریخ میں یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں. لیکن میں صرف اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس شخصیت کی صحیح معرفت حاصل ہونی چاہیے. اگر آپ کو اس کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو تو آپ اس کے جذبات کی ترجمانی کر نہیں سکتے, خواہ وہ شاعری میں کر رہے ہوں یا نثر میں کر رہے ہوں یا خطابت میں کر رہے ہوں. ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو کہ کربلا کا ایک واقعہ ہے کہ جناب وہب قلبی جب شہید کر دیے گئے, ان کا سر کاٹ کے دشمن نے ان کی ماں کی طرف پھینک دیا. ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور زوجہ بھی کھڑی ہوئی تھی, بعض روایت کے مطابق شہید شہدا بھی کھڑے ہوئے تھے. اب وہب قلبی وہ تھے جو شادی کر کے جا رہے تھے نا, اور اب ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا سر پڑا ہوا ہے, اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی, اس پر کیسی شاعری ہو سکتی ہے, اس پہ کتنا مرثیہ لکھا جا سکتا ہے, کتنے دردناک مناظر بیان کی جا سکتے ہیں, کیسے جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ لگائیں آپ. لیکن یہاں پر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ماں ہے, اب یہ کربلا کی ماں ہے, تو کربلا کی ماں میں اور ایک کربلا کے علاوہ جو ماں ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ کربلا کی ماں ہے, یہ اپنے بیٹے کا مرثیہ نہیں پڑھتی ہے, یہ آگے بڑھ کے بیٹے کے سر کو اٹھاتی ہے, اس کو بوسہ دیتی ہے, پھر یہ کہہ کے واپس پھینک دیتی ہے کہ جو کچھ ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. اب آپ کو اس ماں کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے, ہمیں اس ماں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرنی. جیسے ہم جب جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں تو شاید اپنی ماں کی کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے, جو ہماری ماں کے احساسات ہیں, جذبات ہیں, ان کو ہم بیان کر رہے ہیں نا. نہیں, کربلا کی ماں اور ہے, کربلا کی ماں کے جذبات وہ نہیں ہے. جب تک اس کی صحیح معرفت نہ ہو اس کی جذبات کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. اب ایک وہ خاتون ہے کہ جس کا تعلق ظاہر خانوادہ عصمت و طہارت سے بھی نہیں ہے نا, تو ایک جو خانوادہ عصمت و طہارت سے جن کا تعلق ہے ان کے جذبات کیا ہوں گے, ان کی کیفیت کیا ہوگی, ان کو کس طرح بیان کرنا چاہیے. تو ایک مرثیہ میں یہ ہے معاذ اللہ کے جناب علی اکبر کے لاشے پہ جناب زینب کھلے سر آ گئی اور چشم اخلاق نے زینب کو کھلے سر دیکھا. اب کتنی بڑی جسارت ہے یہ. بلا شبہ جناب علی اکبر کی شہادت بہت عظیم مصیبت ہے, لیکن کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جناب زینب کے لیے, جن کے لیے باپ فرماتے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, اور وہ کھلے سر آ جائیں. تو اگر آپ کسی کے جذبات کی ترجمانی کرنے جا رہے ہیں تو اس شخصیت کی صحیح معرفت ہونی چاہیے. اگر معرفت نہیں ہوگی تو ترجمانی صحیح نہیں ہوگی. اور پھر اس کا اثر خاص کر وہ شخصیات کے جو اس کربلا کے واقعے میں نہایت اہم ہیں, ان واقعات کی روح کو سمجھنے میں امام حسین علیہ السلام, جناب عباس علیہ السلام, جناب زینب, جناب امام سجاد علیہ السلام, جناب ام کلثوم, جو اہم شخصیات ہیں جن کے الفاظ, جن کے جملے, جن کے خطبات, جن کے اشعار کے ذریعے آپ پوری اس کربلا کی فلسفی کو سمجھ سکتے ہیں, اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ کی جائے, اس کو اپنی طرف سے ڈائلاگ بنا کر پیش کر دیے جائے, اپنی طرف سے خطبات کے جملے بنا کر پیش کر دیے جائیں, اپنی طرف سے واقعات گھڑ کے پیش کر دیے جائے رلانے کے لیے یا کچھ اور مقاصد کے لیے, تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ پوری تقریر جو ہے یہ درسگاہ تو کم از کم نہیں بن سکتی. ایک افسانہ تو بن سکتی ہے لیکن اس کو درسگاہ تو کا تصور نہ کریں. بہرحال میں یہ ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ عزاداری جو ہے وہ ہمارے لیے درسگاہ ہو, ہمارے بچوں کے لیے, تو ہمیں کچھ اس کے اندر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اس کا ایک اکیڈمک جو ایک اس کی شکل ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اور اس سلسلے میں اگر فرض کریں کوئی تبدیلی, کوئی ترمیم, کوئی ہیلدی چینجز کی ضرورت پیش آئے تو اس کو کس طرح یعنی پریکٹیکل بنایا جا سکتا ہے. انہی حالات میں رہتے ہوئے, انہی مراسم عزاداری میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ باتیں گو کہ تھوڑی سی سخت ہیں لیکن آپ اس پر غور فرمائیں گے. بہت شکریہ.